نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فتنے پے در پے امت پہ چلے آ رہے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا آخرت کے لحاظ سے ہوں، دنیا کا فتنہ یہی ہے، کرونا ہے، بارش ہے، بے روزگاریاں ہیں، حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھو بالکل نارمل ہے، پھر معلوم ہے کیا بات ہے، اب ڈاکٹر سے پوچھو کہ بھائی کیا بیماری ہے، نہیں معلوم، بعض بیماریوں کی شناخت ہو رہی ہے، بعض کی نہیں ہو رہی، اور آخرت کے اعتبار سے فتنے یہ ہیں، بددینی، عقیدے کی خرابی، گناہوں میں پڑ جانا اور بدنگاہیاں، غیبت، جھگڑے، فساد اور بے نمازی، نماز نہ پڑھنا، یہ سب آخرت کے فتنے ہیں، آخرت کے لحاظ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے پھوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کے دانے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب یہ ایک آفت سے سنبھلنے نہ پائے، دوسری آفت، دوسری سنبھل نہ پائے، تیسری آفت۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ فتنے تو آئیں گے، یہ صحیفوں میں جو چیز لکھ دی گئی ہے، تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی، تو فتنوں کو تو ہم نہیں روک سکتے، تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں، ہم اس میں شمار نہ ہوں، ہمارا اس میں شمار نہ ہو۔ تو اس چیز کے لیے جس طرح دنیاوی کاموں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ان کاموں کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی محنت اپنے اوپر ہے، اور کیا محنت ہے کہ اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑنا، اپنے نفس کو پابند بنانا۔ نفس تو تقاضے کرتا ہی ہے گناہ کر لینے کے، بددینی کے، نماز نہ پڑھنے کے اور بدنگاہی کر لینے کے، فلمیں، ڈرامے، گانے، دھوکے بازیاں اور جھوٹ بولنا، سب تقاضے نفس کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے نفس کو پابند بناتا ہے، پابند کیسے بنے گا کہ خدا تعالیٰ کا اتنا خوف پیدا کر لے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خدا تعالیٰ کے قانون کے آگے ہم نفس کے قانون کو پیش کر دیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنانا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نفس کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پورا کر دیا تو یہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنی نفس کی خواہش، وہی دیکھی جائے گی، ابھی تو مزہ آ رہا ہے، دیکھی جائے گی، یہ مزے بعد میں کرکرے ہو جائیں گے اور خون کے آنسو بہانا پڑے گا، پھر بھی وقت واپس نہیں آئے گا۔ جوانی جو برباد ہو گئی وہ جوانی کبھی واپس نہیں آئے گی، پھل جو پک جاتا ہے کبھی کچا نہیں ہوتا، جو پک گیا سو پک گیا، اور جو جوانی ڈھل گئی بڑھاپے میں تو بڑھاپا کبھی جوان نہیں ہوتا، جوانی واپس نہیں آتی۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی کا ہے، بے پردگی کا اور بدنگاہی کا، شرعی پردہ نہ کرنا عام ہو چکا ہے، اور بے حیائی عام ہو گئی ہے، حتیٰ کہ نامہروں میں عورت ایسی چلتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا ہے ہی نام کو بھی نہیں ہے، مردوں کے درمیان عورتیں ایسے چلتی ہیں، چاہے برقع پوش ہو یا بے پردہ ہو، برقع پہن کے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس سارا پردہ آ گیا۔ پردہ نام ہے، اصل حیا ہے، تو حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے بد نگاہی، نگاہوں کی خرابی، نامحرموں کے ساتھ اختلاط، اسکول کالج میں، حتیٰ کہ مدرسوں میں بھی ایسی شکایتیں آ رہی ہیں کہ عورتیں اور لڑکے جو ہے وہ آپس میں جس طرح الگ تھلگ رہنا چاہیے، جس طرح احتیاط کرنی چاہیے، وہ احتیاط نہیں ہے، نتیجتاً بڑے شرمناک واقعات جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعہ یہ موبائل نیٹ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ غالباً 1960 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تھا، اس کے آس پاس، تو میں تو بچہ تھا جب، اتنا چھوٹا ہوں گا آپ کے بیٹے کے جیسا یا اور تھوڑا سا بڑا، تو اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بڑی عمر کا، چاہے اس کے داڑھی نہ بھی ہو، کوئی آ رہا ہوتا تھا تو ہم لوگ ایسے بالکل بولے بھالے شریفوں کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ میں پتھر ہے کہیں مارنے کے لیے، لیکن وہ پیچھے چھپا لیا کہ کہیں یہ دیکھ نہ لیں بڑے کوئی آدمی آ رہے ہیں، روب ہوتا تھا، ادب ہوتا تھا۔ اب تو یہ حال ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر یہ ٹی وی عام ہو گیا، اس کی برائیاں بھی پھر نظر آنے لگیں کہ بد اخلاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور پیر کچل کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی ادب یہ ہے کہ کوئی بڑا چل رہا ہو تو بچہ اس سے چھوٹی عمر کا اس سے آگے نہ چلے، اس کو آگے چلنے دے، ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے۔ مگر افسوس اور دکھ کے ساتھ ساتھ بار بار آج کل میں یہی مضمون بیان کر رہا ہوں ہر جگہ، زیادہ تر کہ دین کو ہم نے بس نماز روزے کی حد تک سمجھا ہے، بس نماز روزہ کر لیا، سارا دین یہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین تو ہمارا کامل ہے، مکمل ہے، بہترین ہے، ظاہر ہے ہمارے بنانے والے نے دین بنایا ہے۔ ایک کمپیوٹر انسان بناتا ہے تو اس کا مینول بھی دیتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ انٹر کا بٹن ہے، یہ اسکیپ کا بٹن ہے، یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے، یہ جو بھی مختلف اس کے فنکشن ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، تو بھائی آپ انٹر دبائیں گے تو یہ اس کا یہ کام ہو جائے گا، سیو ہو جائے گی فائل یا جو بھی کہیے آپ اس کو۔ تو لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بٹن ڈیلیٹ کا دباتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ انٹر ہو جائے، کبھی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے اور انٹر کا بٹن دبائیں، کبھی ہوگا ڈیلیٹ؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو جب ایک انسان نے ایک چیز بنائی ہے جو ناقص ہے، کہیں نہ کہیں اس میں نقص ہے، ایک خالق نے ایک چیز بنائی ہے، انسان کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، تو اس سے بہتر کون جاننے والا ہوگا کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے، ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے؟ تو یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار نے اسلام کی معاشرت کو، معاملات کو، جو میں ابھی بتا رہا تھا نا کہ آج اگر کسی سے پوچھو کہ معاشرت کس چیز کو کہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی شاید ہی بتا پائے کہ معاشرت کا کیا مطلب ہے۔ معاملات پوچھیں معلوم نہیں، وہی کیا معاملات کا کیا مطلب ہے، اپنی عقل سے کچھ رائے دے دے گا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں ہم میں سے مشکل سے کوئی بتائے گا کہ بھائی معاملات کس کو کہتے ہیں، موالات کس کو کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں بھائی۔ حالانکہ سب ہمارے دین کے شعبے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، معاملات میں بھی اور معاشرت میں بھی اور موالات میں بھی اور عبادات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی اور طاعات میں بھی، سارے شعبے ہیں یہ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں بس بھائی اذان ہو گئی، وضو کیا، مسجد چلے گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، باقی کیا ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے معاملات کفار نے ہم سے لے لیے، ہمارے دین کے انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں، دین کی معاملات انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی بیکورڈ ہیں، ہم لوگ مسلمان لوگ جو ہے بہت ہی تہذیب بے تہذیب لوگ ہیں، تہذیب نہیں، تہذیب ہم نے سیکھی نہیں ہے۔ ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کو کمزور جانتے ہیں، حالانکہ اسلام تو مکمل ہے، کامل ہے، ہر طرح سے کامل ہے، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، بہترین راستہ ہے ہمارے لیے اسلام، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، بلکہ محض بتانا نہیں کر کے دکھایا ہے۔ بیویوں کے ساتھ معاملات، اولاد کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات، قدیم دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ، جدید دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ، اور اپنی بیوی کے نسبی رشتوں کے ساتھ کیسا معاملہ، اور مالدار کے ساتھ کیسا معاملہ، غریب کے ساتھ کیسا معاملہ، شریف النسب کے ساتھ کیسا معاملہ، گھٹیا نسب کے ساتھ کیسا معاملہ، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ ارے شاہ، یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جب ضرورت آپ کو پتہ چلے، یہ جو خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، اب ہم راستے بھر آ رہے ہیں تو دیکھیے گاڑیاں کیسے گتھم گتھا ہے، اور ذرا سا کسی نے آگے دبا لیا تو لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ راستہ دینے والے بنو، لیکن ہم نے کیا سیکھا ہے؟ راستہ چھیننے والے بنو، حق چھیننے والے بنو، حق نہیں ملتا تو چھین کے لے لو، نعرے لگتے تھے، حق نہیں ملتا تو چھین کے لے لو، اور ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حق دینے والے بنو، اتنا حق دینے والے بن جاؤ کہ لینے والا کوئی نہ رہے۔ یہی حالات تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ زکات دل لینے والا ڈھونڈا جاتا تھا کہ بھائی کوئی ہے زکات دینے والا، بیت المال بھرا ہوا ہے سونے چاندی خزانوں سے، لینے والا کوئی نہیں ہے، بھائی زکات کا نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، بھائی زکات ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں، اب کیسے حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو بات قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، اور اگر سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا کہ چلو بھائی یہ کچھ دین سیکھ لے، اس کا کچھ کام ہو جائے تو یہ اس کا بن جائے، ہمارا کچھ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں بھائی، کیا ہم الگ ہیں کوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں او انفسکم واہلیکم نارا، تم پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اولاد کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کام کر لیا، چلو یہ حفظ کر لے، علم حاصل کر لے تو اس کا کچھ کام بن جائے، تو اپنا کیا ہوگا؟ اپنا کیا ہوگا؟ یہ آپ اسے فکر ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کیا کہ بھائی مدرسے میں کتابیں پڑھ لی، بچے نے عالم بن گیا، بھائی ماشاءاللہ حافظ بن گیا، نعمت ہے بڑی بڑی۔ لیکن میرے عزیزوں، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب تو کام اس کا شروع ہوا ہے، حق کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، حالانکہ اب تو اس کا راستہ سفر شروع ہوا ہے۔ وہ کیا کہ اس علم دین کو اب کام میں لانا کیسے، کام میں کیسے لایا جائے، تو اس کا طریقہ صحبت بزرگان دین ہے۔ اگر آپ کو اپنی معلومات کو، سنیے غور سے، معلومات، اگر آپ کو اپنی معلومات کو معمولات میں بدلنا ہے، عمل پہ لانا ہے، تو بزرگوں کی صحبت اٹھائیے۔ دین سیکھنا ہے، بزرگوں کی صحبت اٹھائیے۔ دین پر عمل کرنا ہے، بزرگوں کی صحبت اٹھائیے۔ اخلاق چاہیے ہیں، بزرگوں کی صحبت اٹھائیے۔ معاملات سیکھنے ہیں، بزرگوں کی صحبت اٹھائیے۔ خدا کی قسم، اگر ساری عمر بھی کتابیں پڑھتے رہے اور صحبت بزرگاں یا بزرگوں کا فیض نہ اٹھایا تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ دین نہیں ہوگا، دین کا ایک وسوسہ ہوگا، وسوسہ ہوگا کہ ہمارے پاس دین ہے، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں، چاہے ہماری بیٹیاں ہوں۔ اگر تم نے محض کتابیں پڑھ کے سمجھ لیا کہ ہم کوئی علامہ ہو گئے یا ہم کوئی علامن ہو گئے، علامن، تو یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں کسی اللہ والے سے تعلق بہت ضروری ہے. جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہوگا اس وقت تک تمہاری یہ معلومات جو کتاب سے حاصل ہوئی معمولات میں نہیں تبدیل ہوگی. اصل مقصود کیا ہے؟ عمل. علم کام نہیں آئے گا اللہ کے یہاں, وہاں ڈگریاں کام نہیں آئیں گی کہ اچھا آپ فلاں مدرسے سے فارغ, آپ فلاں مدرسے کے فاضل ہیں, آپ فلاں بڑے استاد بڑے محدث ہیں, تو لیکن بھائی عمل کیا کیا بتائیے. عمل سے تو نجات ہوگی, بغیر عمل نجات ہوگی نہیں. لائی صاحب سند لائیے, اچھا آپ تو بھائی سید جدن ہیں, آپ ممتاز ہیں, آپ فلاں ہیں, تو بھائی ان کے تو 100% سے بھی زیادہ نمبر تھے دنیا میں, چلیے صاحب آپ جنت میں جائیے. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, نمبر آپ اپنی جگہ وہ آپ دنیا میں چھوڑ جائیے. یہاں تو چاہیے عمل, یہاں تو چاہیے تقویٰ, کتنا بچے گناہوں سے. یہاں تو مدرسے میں پڑھ کے بھی معاملات بڑے خطرناک ہیں, بڑے خطرناک ہیں. یہ جو آ گیا ہے موبائل, اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو گھر بیٹھے اپنی دنیا اور آخرت ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہ چیز ناجائز ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں, جبکہ اس سے بھلائی کا کام بھی آدمی لے سکتا ہے, تجارت کا کام بھی ہو رہا ہے اس سے. لیکن ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دنیا کو ایک سانپ سمجھو, سانپ دنیا ایک سانپ ہے, تو اس کو اگر تمہیں رکھنا ہے سانپ کو اپنے پاس, کیونکہ دنیا ضروری ہے, پیسہ ہوگا تو روٹی کھائیں گے, پیسہ ہوگا تو مکان بنائیں گے, پیسہ ہوگا تو کپڑے بنائیں گے, پیسہ ہوگا تو زندگی کا کاروبار چلے گا, یہ تو اللہ نے رکھا ہے انسان کے ساتھ. لیکن اس کا منتر سیکھ لو, منتر سیکھ لو. سانپ کے کھیل دکھاتے ہیں نا, تو اس کو جانتے ہیں کہ اس کا منتر کیا ہے, یعنی اس کو قابو میں رکھنے کی ترکیب ہے نا, اس کے زہر کی تھیلی نکال لیتے ہیں وہ. اور اب وہ اگر کسی کو کاٹتا بھی ہے تو زہر نہیں اترتا, مرتا نہیں ہے انسان, کاٹ لیتا ہے تکلیف ہوتی تھوڑی سی بچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ دنیا کو ایک سانپ سمجھو, اور اس کو اگر رکھنا ہے تو اس کا منتر کسی اللہ والے سے سیکھ لو, پھر جو ہے تمہارے لیے مضر نہیں ہوگی. اسی طرح مال ہے, مال آتا ہے انسان کے پاس تو نفس کی مستیاں شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا پیٹ میں پڑا چارہ تو وہ چلنے لگا بیچارہ. اب جب تک بھوکا تھا تو کہتا تھا روٹی لاؤ, اور اب جو پیٹ بھرا تو اب اس کو مستی سوج رہی ہے, چل فلاں گناہ کر لیں, چل گانا سن لیں. ہمارے ایک دوست ہیں لانڈی میں رہتے ہیں, بہت ہی شریف اور اچھے آدمی ہیں, وہ پک اپ چلاتے ہیں. اور الحمدللہ جب سے اس فقیر سے تعلق ہوا ہے تو انہوں نے سب کو صاف منع کر دیا. پکنک کے لیے بکنگ کراتے ہیں لوگ گاڑی, لیکن یہ شرط رکھتے ہیں کہ گانا چلاؤ گے تو ہم تمہاری گاڑی لیں گے, ورنہ نہیں لیتے. اب بتائیے ایک آدمی کا یہ اپنا ذریعہ آمدنی ہے, اب اس کی گاڑی نہیں چل رہی ہے, بتائیے وہ کہاں جائے. ایک آدمی کے دو کاروبار ہیں, تین کاروبار ہیں, ایک نہیں چل رہا دوسرے سے کمائی ہوئی, ان کا واحد ذریعہ آمدنی یہی ہے نا. اب آپ بتائیے کہ اس شخص کے اوپر کتنا مجاہدہ ہے کہ وہ صاف منع کر دیتا ہے کہ ہم کو کم پیسے دے دو لیکن ہم گانا نہیں چلانے دیں گے, گانا نہیں چلائیں گے. حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. پکنک پہ جا رہے ہیں, ابھی ہمیں راستے میں آتے ہوئے کسی نے بتایا, دنیا ہے, کوئی عبرت پکڑ لیتا ہے, کوئی بے پرواہ رہتا ہے, عبرت کی چیز دیکھتا ہے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے. دنیا ہے, گاڑی زور و شور سے جا رہی تھی, جیسے عام رواج ہے پکنک پہ جاتے ہیں لڑکے اور وہ ہلڑ مچاتے ہوئے جاتے ہیں, جس کو سائڈ ماری اس کو تیزی, وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے ماہر ڈرائیور ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہے کہ میرے بندوں کو تکلیف دے رہا ہے. الخلق و عیال اللہ, یہ خلق جو ہے تمام کی تمام اللہ کا خاندان ہے. آپ سب بیٹے ہیں, اگر ایک باپ کے بیٹے ہوں باپ کو پسند ہوگا کہ یہ بھائی اس کو تکلیف دے, یہ بھائی اس کو تکلیف دے. پسند نہیں ہوگا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ناراضگی ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی بندی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے, چاہے معمولی تکلیف کیوں نہ ہو. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم جانتے ہی نہیں معاشرت کس کو کہتے ہیں. پوچھوں کہ کیا مطلب ہے معاشرت کا, مشکل ہے بتانا. عام طور پر کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں معاشرت کیا مطلب ہے. یہ چیزیں ہیں ہمارے دین میں کہ ہماری ذات سے کسی مومن کو کیا کسی انسان کو بھی ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم الناس من سلم الناس من لسانه ویده, بھی فرمایا ہے, اور علی دمائه و امواله, کہ ہر کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کی آبرو کو, کسی کی عزت کو, کسی کی مال کو, کسی کی جان کو ذرہ برابر بھی خطرہ نہ رہنا. سمجھ گئے آپ؟ اور ہمارے کیا احوال ہیں کہ آج ہم باہر نکلتے ہیں خوف زدہ حالات میں, معلوم نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیا ہو جائے, کیا نہیں ہو جائے. تو یہ نہیں ہے. اور ایک روایت ہے, المسلم من سلم من سلم المؤمنون مل المؤمن من سلم, کسی کو یاد ہے؟ المسلم من سلم المسلمون, ایک میں مسلمون ہے اور ایک میں ناس ہے, تمام انسانیت اس میں آ گئی. اور ایک روایت میں کہ من سلم المسلمون مل لسانی ہی وہ المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی وہ یہ کہ مسلمان وہ ہے, یعنی مسلمان کامل وہ ہے. ایک تو ہے بھائی کلمہ پڑھ دینا, ایمان لے آنا اللہ کے رسول پر, اس کی کتابوں پر, فرشتوں پر, قیامت پر, تقدیر پر, موت کے بعد اٹھائے جانے پر, جتنے عقائد ہیں ہمارے تو اس پر ایمان لانا. اور ایک ہے اسلام. ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے عمل دل کا, کہ دل میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت ایمان لیا ہے, رسول کو مان لیا, کتابیں فرشتہ وغیرہ مان لیا. اسلام کیا ہے؟ کہ اس فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے جاننے کا, اور اسلام نام ہے ماننے کا. اسلام جو ہے ظاہر سے ہے کہ ہم جو دل میں ہمارے ہے وہ ظاہر پہ ہو. یعنی اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں, اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو نام کے مسلمان ہیں. اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں, نام کے مسلمان ہیں, کامل مسلمان نہیں ہیں. تو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانی, زبان سے بھی نہیں, ہاتھ سے بھی نہیں, تکلیف نہ پہنچے اس کو. تو فرمایا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے, سب سے بڑا دین کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے ہمارا دین, کتنا پیارا, کتنا صاف ستھرا. اور ان جو ظاہری اصول ہیں, ان اصولوں کو کافروں نے اپنا لیا, اور مسلمان جانتے ہی نہیں کہ یہ خود ہماری اساس ہے, خود ہماری دولت ہے جو انہوں نے چوری کر رکھی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام تو بہت ہی نعوذ باللہ پھیکا سا مذہب ہے, اس میں کچھ بھی نہیں, بس یہی ہے مٹی میں رہو, مٹی کھاؤ, یہ کرو. یہ تھوڑی دین ہے بھائی. صاف ہمارے دین نے کتنی صفائی سکھائی ہے, کتنی نزاکت سکھائی ہے, کتنی لطافت سکھائی ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ محض کتابوں کے کیڑے نہ بنو, بلکہ بزرگوں کی صحبت اٹھا کے دیکھو کہ دین ہے کیا, کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے, اتنی لطافت ہوتی ہے دین کے اندر, اتنی نزاکت ہے, اتنی نظافت ہے, اتنی صفائی ہے دین کے اندر. مگر ہم کرتے نہیں ہیں. ہاں مسلمان میں عیب ہے, اسلام میں عیب نہیں ہے. عمل میں ہمارے خرابی ہے اور سیکھنے میں خرابی ہے. تو وہ گاڑی جا رہی تھی بہت تیزی سے ادھر ادھر کرتی ہوئی, اور لڑکے بھرے ہوئے تھے اس میں, اور سمندر کو جا رہے تھے وہ. تو اچانک سے جو ہے وہ گاڑی الٹ گئی, اور جتنے اس میں سوار تھے سب مر گئے, سب کا انتقال ہو گیا. اور یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بچی رہ جاتی ہے, تو وہ گانے کی جو کیسٹ ہے وہ اسی آواز سے بج رہی تھی, وہ بج گئی, اسی آواز سے وہ مر گئے اور وہ بج رہی ہے. تو یہ کتنی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے کہ گناہ کی حالت میں موت. موت ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا یونس پٹیل صاحب, ہمارے عزت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے, حضرت کے خلیفہ بھی تھے, خود بہت بڑے عالم اللہ والے تھے. وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے, اب ان کا وصال ہو گیا کچھ عرصے پہلے. تو وہ یہ مثال دیتے تھے واٹ ایف, انگریزی کے دو الفاظ, وہاں انگریزی بہت بولی جاتی تھی اور وہ ماشاء اللہ ان سے بہت کام ہوا, اللہ نے لیا, بہت لوگ ان سے بیٹھ تھے وہاں کے اور بہت سے مسلمان ہوئے کافر ان کے ہاتھ سے. وہ یہ مثال دیتے تھے کہ دو انگریزی کے الفاظ عموماً وہاں کی بول چال میں واٹ ایف, یعنی کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا, ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو اس کی مثال دے رہے تھے کہ بھائی ایک آدمی ڈانسنگ کلب میں مر گیا, واٹ ایف, یعنی اگر میں ڈانسنگ کلب میں مر گیا, مزے میں, گناہ کے مزے میں مر گیا تو کیا ہوگا, اور واٹ ایف اگر میں شراب خانے میں شراب پی رہا ہوں اس وقت میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ میں کوئی اور گناہ کا کام کر رہا ہوں اور موت آ گئی تو کیا ہوگا. اور ایک یہ ہے اس سے کتنی آدمی کو عبرت اور افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ڈرتا ہے آدمی, اور ایک ہے کہ بھائی اگر میری سجدے میں موت آ جائے تو کتنا اچھا ہو, اور میری حرم شریف میں موت آ جائے تو کتنا اچھا ہو, مدینہ منورہ میں موت آ جائے اللہ ہم سب کو نصیب کرے کتنا اچھا ہو. واٹ ایف, کیا ہوگا اگر میری وہاں موت لکھی ہو خدا کے راستے. اور وہ یہ مثال ان کی تقریباً آخری بیان تھا, اور ان کا وصال حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہو. ایسے اللہ والے جو بزرگ آدمی آگے بڑھے بڑھے, تو ہم یہ سوچیں کہ زندگی تو بھائی ان کی بھی گزر رہی ہے, ان کی بھی, میری بھی, اور ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے جو گانے بجانے اور گناہوں میں مست ہیں. شیطان یہ سکھاتا ہے اچھا اگر تمہیں نیک بننا ہی ہے تو ابھی تو بہت زندگی باقی ہے, کر لیں گے, چلو نماز بھی شروع کر دیں گے, دیکھیں گے ہر روز جو ہے کل کا سودا لے کے شیطان آتا, کل سے تم نیک بن جانا, کل سے تم یہ کام شروع کر دینا, اور کل آتی نہیں کبھی, کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, گناہ میں کشش ہوتی ہے, اسی طرح نیکی میں بھی کشش ہوتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. تو گناہ کرو گے شیطان سکھاتا ہے کہ بھائی اگر تم نے گناہ, یہ تمہارا تقاضا ہے دل میں, اتنا دل چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو تم دیکھ لو, یا یہ ننگی فلموں کو دیکھ لو, یا گانے سن لو, یا کوئی بھی گناہ کر لو, تو تمہیں جو تقاضا آ رہا ہے یہ سکون ہو جائے گا, دیکھ لو گناہ کر لو. اور صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا گناہ, بھائی میری طرف متوجہ ہے, یہ آپ تو اتنی دور سے ہم آتے ہیں, اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر مجبوری ہے تو اور بات ہے, لیکن مقرر کو غور سے دیکھتے رہنا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے, تو اس سے بیان میں بھی خلل آتا ہے, توجہ بڑھ جاتی ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو گناہ کے اندر گناہ کی دوسرے گناہ کی کشش ہوتی ہے, ہر گناہ دوسرے گناہ کی طرف ترقی کا باعث بنتا ہے. تو گناہ کیا, گناہ کر لو تم لو تم, تو تاکہ تمہارے دل کو سکون ہو جائے ذرا, ہے نا. تو یاد رکھیں کہ کبھی گناہ سے سکون ہو ہی نہیں سکتا, گناہ جو ہے کڑوا اور کھارا پانی ہے سمندر کا, نیست درمانے اتش, یہ کھارا پانی ہے سمندر کا, کہ سمندر کا سمندر پی جاؤ تو پیاسے کی پیاس نہیں بجھے گی, کھارا پانی سے پیاس نہیں بجھتی کبھی کبھی, ہے نا, ہمیشہ میٹھے پانی سے پیاس بجھتی ہے. تو یہ گناہوں کا جو پانی ہے یہ کھارا پانی ہے, اس دھوکے میں شیطان لاتا ہے کہ تمہارے دل میں گناہ کا جو تقاضا شدت سے آ رہا ہے تو بھائی تم کر لو گناہ تاکہ تمہیں سکون تو ہو جائے. خدا کی قسم ہر گناہ کے اندر بے چینی لازم ہے, عذاب کی کیفیت لازم ہے, پریشانی لازم ہے. کیا کیسے کہہ رہا ہوں, خدا تعالیٰ کا اعلان ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جس نے ہماری نافرمانی کی, ہماری یاد سے اعراض کیا, ہمارے راستے سے ہٹا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے, زندگی اس کی تلخ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بدنگاہیاں کر رہے ہیں, عورتوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اس پہ اللہ بلا کیا کچھ آ گیا ہے, خدا کی قسم وہ چین سے نہیں ہے. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ کسی عاشق مجاز, ایسے لوگوں کو عاشق مجاز مجاز کہتے ہیں, یہ مجازی بنائے ہوئے خدا ہے, بنائے ہوئے خدا. ایک تو پتھر کے بت ہوتے ہیں, ایک یہ نامحرم عورتیں, یہ یہ بھی بت ہیں ہمارے، غیر کو دل میں بسا لیا، مجازی خدا بنا بلا، عاشق مجاز. فرماتے ہیں کہ کسی عاشق مجاز کے سر پر اگر قرآن رکھ کے پوچھو کہ دل سے صدق دل سے بتاؤ کہ تم چین سے ہو، اس عورت سے دل لگا کے، نامحرموں سے دل لگا کے، بدنگاہی کر کے، ننگی فلمیں دیکھ کے، گانا سن کے چین سے ہو، تو اگر وہ سچا ہوگا تو فوراً کہے گا کہ میرے دل پہ عذاب ہے، عذاب. اور ایک یہ معاملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت فرمائے ہماری اس بات سے کہ بعض لوگ پٹنے کے اور عذاب کے عادی ہو جاتے ہیں، بار بار گناہ کرنے سے اور توبہ نہ کرنے سے، شرمندگی نہ کرنے سے وہ اس عذاب کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں زندگی یہ اسی کا نام ہے، پٹتے رہو، مار کھاتے رہو، مار کھاتے رہو. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک حکومت کے لوگ تھے، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے بالکل بے غیرت ہے، بالکل اس میں جوش نہیں ہے، امنگ نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کیسی مری ہوئی قوم ہے، کوئی جذبات نہیں ہے اس کے، تو کچھ کرو، ہماری قوم میں کچھ جذبات پیدا ہو، امنگ پیدا ہو، جوش پیدا ہو، اسی سے کاروبار چلتا ہے دنیا کا. تو وزرا نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ لوگ شہر سے باہر جاتے ہیں مزدوری کے لیے، تو ان کو واپسی پہ تھوڑی چنگی ٹیکس لگا دیا جائے، اس سے ان کو غصہ آئے گا، ذرا جوش جوش دل میں آئے گا اور احتجاج کریں گے، کچھ شور شرابہ کریں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سائن کر دیے، بل پہ سائن کر دیے، بل پہ سائن ہوتے ہیں نا، بل پہ انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ جو ہے انہوں نے ٹیکس لگا دیا. اب دیکھ رہے ہیں چھپ کے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، احتجاج کرتے نہیں کرتے. تو آئے چپ چاپ، چنگی دی انہوں نے، سیدھے گھر کی راستہ لیا. کئی دن یہ دیکھا منظر تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کام بنا نہیں، کوئی اور تدبیر کرو. تو وزرا نے کہا کہ ایسا کریں بھائی، ٹیکس بہت کم ہے، ان کو دگنا کر دیجیے ٹیکس کو، پھر تو ضرور ہی چلائیں گے، چیخیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹیکس دگنا کر دیا. پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، چمکی دے رہے ہیں، گھر میں چلے جا رہے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں. پھر کہا کہ بھائی کوئی اور تدبیر کرو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کمبختوں کے چنگی کے ساتھ ساتھ 10 جوتے بھی لگاؤ، چنگی بھی لو اور ہر آدمی کے 10 جوتے بھی لگاؤ، اب تو پھر ضرور ان کی کھوپڑی میں آگ لگے گی. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کچھ کرو. اب جو ہے وہ جو آ رہا ہے اس پہ چنگی بھی لے رہے ہیں ڈبل ڈبل، اور جوتے بھی اس کے لگا رہے ہیں 10 10، اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ آرام سے ٹیکس دے رہے ہیں، سر حاضر کر رہے ہیں، جوتے لگ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. تو آپ بادشاہ نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے آخر. تو پھر ایک دن دیکھا اس نے کہ کچھ لوگ جمع ہیں. وہ بادشاہ نے کہا یہ تدبیر بھی کارآمد ہو گئی کہ جوتے لگنے سے ذرا ان کو کچھ غصہ آ رہا ہے شاید، اور جوش پیدا ہو رہا ہے، کچھ امنگ پیدا ہو رہی ہے، تو لگتا ہے کہ کام بن رہا ہے. تو جاسوس کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جمع ہو کے. تو توقع یہ تھی کہ وہ احتجاج کریں گے کہ بھائی یہ ناانصافی ہے کہ ہم جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں، جوتے بھی کھا رہے ہیں. تو جاسوس نے جا کر معلوم کیا، بادشاہ کو آ کر بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جوتا لگانے والے جو ہے یہ ایک ہے، اور ہم آتے ہیں مزدوری کر کے تھکے ہوئے، اور شام کو آتے ہیں، گھر پہنچنا ہوتا ہے، دیر لگ جاتی ہے، مہربانی کر کے آپ ایک کیجیے گا، 10 جوتے لگانے والے. یہ حال ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگوں کا، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حقارت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مصیبتوں میں رہنے کی عادت پڑ گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، کس کا وعدہ ہے؟ احکم الحاکمین کا، جس کی بات کبھی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنی بات کے خلاف نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو تقویٰ سے رہے گا، گناہوں سے بچے گا، دین پر چلے گا، ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گا. اللہ کو وعدہ ہے، لیکن ہم کو تو بھائی مشکلات کوئی بات نہیں، گناہ نہیں چھوڑیں گے، پٹ لیں گے، مار کھا لیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، بھیک مانگ لیں گے، اگر روزی نہیں مل رہی بھیک مانگ لیں گے، جوتے پیروں میں پڑ جائیں گے کہ بھائی ہمیں نوکری دے دو، خوشامد کر لیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی خوشامد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھ کے آگے نہیں پھیلائیں گے ہم بھائی. ہم انسانوں کی سے بھیک مانگ لیں گے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، خدا تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. خدا کی بات نہیں مانے نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. ارے جو اللہ سے ڈر کے رہے گا, اللہ کی دین پہ چلے گا, گناہوں سے بچے گا, ہم اس کے کاموں میں ہم دیں گے ہم کاموں میں آسانی جائے گا, آرام سے کام ہو جائے گا, جوتے سے بچ جائے گا, جوتے سے پٹے گا نہیں. لیکن نہیں بھائی, ہم نہیں ہیں, نہ قرآن پڑھ کے دیکھا نہ سنا. ہاں بھائی 1400 سال پہلے کا ہے, اب تو زمانہ بدل گیا. نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ کلام اللہ شریف پہلے سے لے کے آج تک وہی کا وہی ہے. اللہ بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے بھائی. نہ اللہ بدلا ہے, نہ زمین بدلی, نہ آسمان بدلا, نہ قرآن بدلا, نہ اس کے نبی بدلے, نہ اس کا قانون بدلا. وہی کا وہی قانون ہے, بس فرق یہ ہے کہ چلنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو چلے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. خدا تعالیٰ کو کیا دے سکتے ہیں, خدا کے دین پر چل کر. ارے بھائی, ہم لوگوں میں اکثر لاشعوری طور پر یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم نماز پڑھیں پڑھے کے اللہ کو کچھ دیں گے. اللہ ہم سے کچھ اپنا نفع چاہتے ہیں, نماز پڑھ لے گا بندہ تو ہمارا نفع ہوگا, کچھ ہمارا دین چمکے گا. انا للہ, یہ عام طور پر لاشعور میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے خدا تعالیٰ کو کچھ فائدہ دیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. جاؤ بھاڑ میں, تم اگر تم بھاڑ میں ہی جانا چاہتے ہو تم جاؤ بھاڑ میں, جہنم میں جاؤ. بے نمازی کے لیے جہنم ہے. ایک نماز کو قضا کرنے کی سزا. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں لکھی ہے, ایک نماز کو جان بوجھ کر جو آدمی قضا کرتا ہے اس کی سزا 2,88,00,000 سال ہے. اب ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو یہاں 50 سال نہیں دیکھے. ایک یہ نعوذ باللہ شیطان سے کہتا ہے, یہ سب سے علی بات ہوں گی, اس سے علی بات نہیں. ہرگز بھی نہیں. ایک ایک حرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل سچ اور وہ ہو کر رہے گا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے اور سدھر جائے, پھر وہ سب اس کی ریل صاف کر دیتے ہیں. ہاں جس کے لیے وہ سزا میں سخت ہیں تو توبہ کرنے والوں کے لیے, شرمندہ ہونے والوں کے لیے, نادم ہونے والوں کے لیے انتہائی رحیم و کریم ہے. ادھر بندے کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے, فوراً ہی وہاں سے معافی کا پروانہ چل دیتا ہے. فوراً ہاں ندامت پیدا ہوتے ہی ادھر سے معافی ہو جاتی ہے. آنکھ نم ہوتے ہی ادھر سے معافی ہو جاتی ہے. ہاتھ دربار میں پھیلاتے ہی ادھر سے معافی ہو جاتی ہے. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یہ تیاری نہیں ہے. ہم شیطان کی گاتے ہیں, کھاتے اللہ کی ہیں, گاتے شیطان کی ہیں, پیروی اس کی کرتے ہیں. تو یہ بات شروع سے جو چلی تھی تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کو ہمیں پابند بنانا ہے کہ ہاں بھائی گناہ میں مزہ ہے, گانا سننے سے مزہ آئے گا, ننگی فلمیں دیکھنے سے مزہ تو آئے گا, لیکن ہمارا مالک ناراض ہو جائے گا. مالک ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. سارا عالم جو ہے وہ ہمیں بیابان نظر آئے گا. ہاں سارا عالم بیابان ہو جائے گا. اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے. اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سمجھ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں کیا ہوا, عالم بیاباں ہو گیا. جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے میرے دوستو, سارا عالم اس کے لیے بیابان ہے. لاکھ تم چمک دمک کے بنگلوں میں رہو, چمکتی گاڑیاں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں, تم سمجھ رہے ہو بڑے عیش میں ہیں. ابھی دیکھو یہ قدرتی آفت آئی ہے, بڑے بڑے عیش میں والے لوگ ان سے ذرا ان کے دل کا حال تو پوچھو. گھروں کے اندر 4-4 فٹ, 2-2 ہزار گز کے بنگلے ہیں, 4 فٹ پانی پڑا ہوا ہے, وہ بھی گٹر 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 کا پانی. وہ بجلیاں غائب ہے. خدا کے قدرت کے آگے کسی کی چل سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ جلا جب کام لینا چاہیں تنکے سے کام لے لیتے. دیکھو فرعون کو جب سزا دینی تھی نمرود کو تو اس کو کس چیز سے مارا؟ مچھر نے. کتنی معمولی سی مخلوق خدا تعالیٰ کی. نمرود ہے نا, نمرود کا واقعہ ہے نا, ناک کے ذریعے مچھر گھس گیا. کتنی معمولی مخلوق ہے لیکن کس قدر وہ زبردست فرعون تھا اس وقت, کس قدر ظالم, اور اس کے کس قدر مملکت تھی اس کے پاس, کتنی بڑی سلطنت تھی, لیکن ایک مچھر کے ذریعے اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو اللہ سے کرنا چاہیے. تھوڑی سی محدود زندگی اللہ نے دی ہے, بس یہاں عقل کا کام ہے, عقل کو استعمال کرو کہ بھائی اس زندگی کو اگر ہم خدا کے حکموں کے مطابق گزار دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی عیش, ہمیشہ کی عیش. اور وہ اتنے کریم مالک ہیں, اتنے کریم مالک ہیں, بس معاملہ اتنا ہے کہ نعمتیں جنت کی پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی. جہنم کو بھی چھپایا ہوا ہے اور جنت کو بھی چھپایا ہوا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ جہنم کا پردہ شہوت کا استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوت سے ڈھانک رکھا ہے, شہوت کا پردہ ہے. جس نے شہوت کے پردے کو پھاڑا, یعنی شہوت کے گناہ کیے یا گناہ کیے, وہ جہنم میں چلے جائے گا. اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت سے ڈھانپا ہوا ہے, مشقت سے, مجاہدے سے. جس نے مشقت اور مجاہدے کا پردہ پھاڑا وہ جہنم میں چلے جائے گا. یعنی جس نے اس دنیا کو دنیا سمجھا کہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ ہماری آزمائش کی جگہ ہے, تھوڑے دن اللہ تعالیٰ ہم سے محنت اور مشقت مانگ رہے ہیں, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. اور وہ بڑے نوازنے والے ہیں. قرآن پاک کھول کے دیکھو کہ من عامل صالح مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جس نے نیکی کا کام کیا اس کو ہم ایک کے بدلے دس دیں گے. خود ہی دیکھو, یا ہے کوئی کہ ایک روپے کے بدلے آپ کو دس روپے دے دیں؟ وہ قریب مالک ایسا ہے کہ ہم تم ایک نیکی کرو گے فلہو عشر امثالہا. کوئی حافظ نہیں بیٹھا نا آپ کا بیٹا کہاں سلیم کا, فلہو عشر امثالہا. ہاں جزاک اللہ. من دیکھو حافظ کو کتنا فائدہ ہے. یہ حافظ جو ہیں لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشراف امت فرمایا, امت کے معزز ترین لوگ, شریف ترین لوگ, بڑے لوگ, اشراف میں سے. ہم کس کو اشراف سمجھتے ہیں؟ جو لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں, صاف کڑک دار کپڑے, صاف ستھرے موبائل, اکڑ دکڑ, چار گارڈ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے, ڈبل کیبن چل رہی ہے, پیچھے چھ گارڈ بیٹھے ہوئے, کلاشن گوگ لیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ شریف لوگ ہیں. ان میں سے بھی کوئی ہوں گے جو خدا تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں, وہ چاہے چھ گارڈ لے کے چلیں, چاہے لینڈ کروزر میں چلیں, چاہے بنگلے میں رہیں, وہ شریف ہے. لیکن خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے 50 لینڈ کروزر بھی کھڑی ہوئی ہیں, ڈبل کے وی بھی لی, 100 آدمی سلامی بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ شریف نہیں ہے. لہٰذا شرافت کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن, جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ میری امت کے اشراف معزز لوگوں میں سے وہ ہے. بشرطیے کہ اپنی عزت رکھے حافظ, حفظ کیا ہے سینے میں قرآن ہے, تو اس کا پھر وہ پاس بھی رکھے, ہے نا. تو وہ اشراف امتی, دیکھو کتنا فائدہ ہوا اس دونوں سے. تو کیا ہے بیٹا آئے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جس نے نیک کام کیا ہم اس کو ایک کی جگہ 10 دیں گے. اور آگے بیٹا, ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا. فرماتے ہیں کہ اگر کسی تم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس کو بس اتنا ہی سزا دیں گے. بتائیے یہ انصاف ہے کہ یہ فضل ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ اگر ایک نیکی کے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے تو گناہ ایک گناہ کیا تو ایک 10 گناہ لکھنے جائیں. دیکھو اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ نفس کا دشمن ہے, شیطان بھی لگایا ہم نے. تو کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی کہ نیکی کے تو 10 گناہ دے رہے ہیں اور گناہ بھی 10 گناہ بڑھانا چاہیے. عدل تو یہی تھا, انصاف تو یہی تھا, لیکن کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہم تمہیں گناہ ہو جائے گا تو ہم تمہیں اتنا ہی رکھیں گے, بس اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی, ہے نا. اور اس پر بھی مزہ یہ, استغفر اللہ, تالی میں نے وہ غلطی سے بجا دی. تالی مارنا منع ہے شریعت میں, جوش میں بجا دی. اللہ کی محبت ہی میں یہ کام ہو گیا, لیکن میں بتا رہا ہوں مسئلہ, تالی بجانا منع ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر لے, ہم سے 1 کروڑ گناہ ہے, 50 کروڑ گناہ ہیں, 10 کروڑ گناہ ہیں, کتنے بھی گناہ ہیں, حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے اگر ریت کے ذرات سے بھی بھر جائے تو کتنی ریت کے ذرات ہوں گے کوئی گن بھی نہیں سکتا,
تو تصور بھی نہیں کر
سکتا. اتنے بھی تم سے اگر گناہ ہو جائیں تو بھی تم اگر تم ہم سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو, تو ہم نہ صرف یہ کہ تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ ہم تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے یارو. یعنی اس دنیا میں اگر انسان نے اللہ کو راضی نہ کیا تو سوچو کہ کتنا نقصان میں ہے, کتنا نقصان میں ہے. تھوڑا سا صبر کر لو, صبر. خدا کی قسم یہاں کی رنگینیاں, یہاں کے مزے جنت کے مزوں کے آگے کچرا بھی نہیں ہے, کچرا بھی نہیں ہے. اتنے مزے اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرمانے فلا تعلم نفس ما اخفی لکم من قرۃ اعین. ارے کوئی جان, کوئی انسان, کوئی جاندار نہیں جانتا کہ ہم نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ کیا مزے ہیں, تھوڑا سا صبر کر لو. یہ اس مزے پر اللہ کے لیے صبر کر لو کہ میرے اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے. اچھا یہ بھی روکا کن چیزوں سے ہے؟ ہمیں تو مزہ لگ رہا ہے. ایک آدمی کو چرس کھانے کی عادت ہو جائے, چرس پینے کی, ہیروئن کی عادت ہو جائے. اب آپ جیسے شریف آدمی جس کو عادت پڑ گئی, یار یہ بہت برائی میں پڑ گیا بےچارا, لیکن جو ہیروئن پی رہا ہے اس کو کتنا مزہ آتا ہے یار. اس کو کیا پتا میرے نشے کا. مجھے تو وہ کہتے ہیں فلک سیر, میں تو آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں, زمین پہ وہ موت میں بےچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پیخانہ پیشاب بھی ہے اسی میں. وہ کہتا ہے یہ تو فلک سیر ہے اور جو نہیں پی رہا اس کو پتہ ہی نہیں اس کا مزہ کیا ہے. اور جو جنت کی کرایہ خدا کی قسم اس کو پتوش جا کہتا ہے کہ یہ دنیا والے کیا کچرا پی رہے ہیں. ذرا سا اللہ کے راستے میں چلو تو صحیح, ہمت کرو اور شیطان کو دھکیل دو, کہہ دو کہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. میرے شہر کا شعر ہے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان بھی دے دی. کیا ہے جان, کیا چیز ہے دیکھو. صحابہ نے اپنی جان پہ جان لٹا دی, ایک ایک اشارے پہ جان لٹا دی, کیونکہ ان پر اللہ کی خوشنودی کی حقیقت کھل چکی تھی, جنت اور دوزخ کی حقیقت کھل چکی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ لوں مزدد تو ایمان, میرا ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس قدر ان کو یقین تھا اللہ پر اور جنت پر اور دوزخ پر. وہ حضرات تھے بھائی, نبی کی صحبت اٹھائے ہوئے چنے ہوئے لوگ تھے. تو ہم سے تو اس ایمان کا تقاضا نہیں ہے اللہ کا, اتنا ہی ہے کہ بھائی میں تیرا دل, میں تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خونے کا ارمان چاہیے. تم اپنی ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرو, تمہارا کام بن جائے گا. بس تھوڑا سا صبر کر, گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے لیکن کہہ دو کہ بھائی گناہ میں مزہ ہے, ہم مانتے ہیں. میرے شہر کا ہی شعر ہے, فرماتے ہیں کہ یہ مانا معصیت, معصیت کہتے ہیں گناہ, یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت. دیکھو شیر کیسا بلاغت والا ہے کہ لذت تو مان رہے ہیں کہ لذت ہے لیکن ایک کیا ہے, مجرمانہ. جب آدمی کچھ جرم کرتا ہے تو اس کے دل پہ خوف ہوتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا, سزا ملے گی, کوئی دیکھ نہ لے. یہ سب خوف اور بے چینی, گناہ کا ارادہ کرتے ہی یہ خوف اور بے چینی دل میں فوراً آ جانا. اب بات وہیں آ گئی جوتے سے پٹنے والی مثال. ایک آدمی کو عادت ہی پڑ گئی پٹنے کی, خوف زدہ رہنے کی, ہر وقت مر. گناہگار کے چہرے کو دیکھو, سیاہ چہرے سے سیاہی ٹپک ٹپک, پھٹکار ٹپک ٹپک. اور اللہ والوں کو دیکھو جا کے, ان کے چہرے پہ کیسے انوارات ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ظاہر پہ آتا ہے, چہرے پہ آ جاتا ہے. دل میں گناہوں سے خوف پیدا ہو چکا ہے, خدا تعالیٰ سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے. یہ بھی ایک خطرناک ہتھیار ہے شیطان کا, خدا تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے گناہگار کو. یار تم تو بڑے گناہگار ہو, تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی. ارے اس کو کہہ دو شیطان کو, ظالم کو, کہ مردود تو کتنا بھی مجھے مایوس کرے, میں کتنے بھی گناہ کر ڈالوں, جب میں معافی مانگوں گا میرا مولا مجھے ضرور معاف کرے گا. ہاں میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں, میرا مولا معافی معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا, ایسا کریم ہے وہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے کرم کے سہارے پہ گناہ شروع کر دیں, مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گناہ سے بچنے کی. اور جب ہم کبھی گر جائیں, خطا ہو جاتی ہے انسان سے, تو پھر خوب معافی مانگیں, معافی مانگیں اور پوری امید سے مانگیں کہ ضرور معافی ملے گی, ضرور ہم کو معاف کر دیں گے اور ضرور ہم کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. قرآن پاک میں ہے, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب محبوب ہوتا ہے. دنیا کا کیسے سے کیسا نفیس اور کریم آدمی ہو, اگر اس کا کوئی ہم سے قصور ہو جاتا ہے, اس سے کہتے ہیں بھائی معاف کر دو, چوٹ لگ گئی آپ کو, کوئی نقصان کر دیا, کہتے ٹھیک ہے معاف تو کر دیا, لیکن بھائی بار بار ہمارے سامنے نہیں آنا, تکلیف ہوتی ہے, واقعہ یاد آ جاتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ ایسے کریم ہیں, وہ سب معاف بھی کر دیتے ہیں, بھلا بھی دیتے ہیں, فرشتوں کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں, تاکہ میرے بندوں کو کل قیامت کے دن فرشتے تانا نہ دے سکیں, گناہ تم بہت گناہ گار تھے لیکن وہ تمہیں معاف کر دیا, تم تھے کیسے. تو یہ اتنا بھی گوارا نہیں ہے اللہ کو اپنے بندوں کی محبت میں کہ میرے بندوں کو کوئی تانا دے. لہذا چار گواہ گناہ کے وقت تیار ہو جاتے ہیں, چار گواہ. ایک وہ اعضا, مثلا ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ بولے گا قیامت کے دن, گواہی دے گا کہ اس نے چوری کی تھی, یا کسی حرام کام میں مبتلا ہوا تھا, کسی نامحرم کو ہاتھ لگا دیا تھا, یا آنکھ سے گناہ کیا, نامحرم کو دیکھا توبہ نہیں کی, تو وہ آنکھ گواہی دے گی کہ اس نے نامحرموں کو دیکھا. اور اگر نامحرم کا بوسہ لیا تھا, زنا کیا تھا, تو یہ لب گواہی دیں گے, ہر چیز گواہی دے گی قیامت کے دن جو جس سے گناہ کیا تھا. لیکن وہ ایسے کرے, اور دو ایک تو عضو یہ جو اعضا ہیں وہ گواہی دیں گے, ایک فرشتے کرامن کاتی ہیں یہ گواہی دیں گے کہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے فلاں فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا. اور تیسری چیز وہ صحیح ہے جس میں فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ گواہی دیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور وہ زمین گواہی دے گی جہاں اس نے گناہ کیا تھا, یہاں بیٹھ کے گناہ کیا تھا, یہ زمین یہ ٹکڑا زمین کا اللہ حاضر کریں گے اور وہ گواہی دے گی, چار گواہ ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے میرے دوستو کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چار نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ان کے چاروں گناہوں سے بھی سب کچھ مٹا دیتے ہیں, فتح کے فرشتوں تک کو بھلا دیتے ہیں, بھلا دیتے ہیں ان کو. اپنے بندوں کو رسوا کرنا اچھا نہیں لگتا. تو اب ایک بات اور عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے منع بھی وہ چیزیں کی ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں. گناہ بری چیز ہے کہ نہیں؟ بس وہی بری چیز اللہ نے منع کی کہ اے میرے بندوں, تم میں چاہتا ہوں تم پاک اور صاف ہو. میرے شیخ فرماتے تھے, ایک الہامی بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ اس لیے منع فرمایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ گناہ کر کے ہم سے دور ہو جائے گا, کیونکہ گناہ کرتے ہوئے یہ ہم سے قریب نہیں رہ سکتا. گناہ بری چیز ہے, گندی چیز ہے, اور ہم پاک ہیں تو ہمارے سے قریب وہ رہ سکتا ہے جو پاک جیسے فرشتے پاک مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, اللہ کے پاس رہتے ہیں, قرب ہے ان کو حاصل. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہوں, جیسے ماں چاہتی ہے کہ ہر وقت میرا بچہ منا جو ہے میرے سامنے رہے, نگاہوں کے سامنے رہے, ہر وقت میں اسے دیکھتی رہوں, ہنستا رہے, مسکراتا رہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی سو درجہ بڑھ کر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں اتارا ہے, اور اللہ 99 حصہ اللہ کے پاس. تو اللہ کی محبت پہ یقین رکھیں ہم, خدا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پر یقین کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور ان باتوں کو منع فرمایا ہے جو ہمارے لیے بری, برے راستے کو منع فرمایا ہے, اچھی ایک بھی بات کو منع نہیں فرمایا. تمام حلال نعمتیں, بیوی ہے, بچے ہیں, مال ہے, کھانا پینا ہے, کپڑا ہے, سب چیز استعمال کرو حلال طریقے سے جو شریعت کے حدود میں ہو, اور برا کام ایک بھی نہ کرو. بتاؤ اس میں کیا غلط بات ہے بھائی؟ تو بری باتوں کو اللہ نے منع فرمایا, تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے, دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, کہ ہمیں بری باتوں سے منع کرنا ہے. ارے بھائی, دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ اگرچہ وہ جھوٹا ہوگا لیکن کہے گا یہی کہ جھوٹ بولنا بری ہے. اگرچہ شراب خور ہوگا لیکن کہے گا یہی. اگر باپ شراب پیتا ہے بیٹے کو منع کرے گا, بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں ملے گا ایسا جو اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹا شراب پی, یا جھوٹ بولو بہت اچھی بات ہے، دھوکہ دو بہت اچھی بات ہے، یا کسی کو پٹائی کر دو، قتل کر دو بہت اچھی بات ہے، کوئی ہے؟ ہر آدمی کہے گا نہیں بھائی، قتل کرنا گناہ، بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ. انہی میں سے جو یہ ہے کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ بھائی بدنگاہی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، خدا تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. قرآن پاک میں حکم دیا ہے، تمام رشتے بتا دیے، نامحرم کے ان سے شرعی پردہ ہے، مثلاً خالو سے پردہ ہے، پھپا سے پردہ ہے، دیو عورت کے لیے دیور سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے. دیور اور جیٹھ کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب پردہ ہے؟ شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت سے جیسے ڈرتے ہو، اس دیور اور جیٹ سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو؟ مگر ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ایمان ایمان ہے. نتیجہ کیا ہے؟ گھروں میں جھگڑے اور بڑے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں، بڑے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں، زبان پہ لانا مشکل ہے، لیکن یہ پردہ، شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرمناک واقعات ہو رہے ہیں. مگر ہم ہیں وہی پٹنے کے عادی ہیں. تو بھائی میرے شہر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوا یعنی گناہ سے بچنا اس لیے فرض کیا ہے کہ میرے بندے کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں، اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. میں نے ان کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے، یہ اس سے محروم نہ ہو جائے. جلانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، جلانے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم خود جلنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے نیک کام کا بھی اور برے کام کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوکاری کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچنا. میرے عزیزوں، گناہ سے بچنے کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں. گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا حرم اتق المحارم تکن عابدا، تم حرام سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ. دیکھیے، تہجد کو نہیں فرمایا، تلاوت کو نہیں فرمایا، نفلی عمروں کو نہیں فرمایا، خیر خیرات کو نہیں فرمایا. سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو گناہ سے بچ رہا ہے، آرام سے بیٹھے بیٹھے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، یہ متقی ہے اور یہ سب سے یہ عبادت کر رہا ہے. کچھ نہ کرتے ہوئے یہ عبادت گزار ہے. دیکھیے اللہ کی شان کہ ایک کام انسان کرتا ہے تو اس کو انعام ملتا ہے. یہاں ایک آدمی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کرنے کا انعام مل رہا ہے. اے تم گناہ سے بچ جاؤ، انعام لے لو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ. کاش کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اور میرے تمام دوستوں ہر مسلمان کے دل میں یہ بات جو ہے جذب کر دے کہ ہم گناہ سے بچنے والے ہو جائیں، خصوصاً نگاہ کی حفاظت. اور اس نگاہ کی حفاظت پر اپنے دل کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا. حلاوت اس کے قلب کو حلاوت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نور کا وہ مشاہدہ کرے گا دل کے اندر. اور میرے عزیزوں، یہ وہ دولت ہے کہ جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، تلواروں سے، فوج سے، لشکر سے نہیں ملتی. یہ تو کسی اللہ والے سے تعلق کرو، اس سے گناہ سے بچنے کی تمہیں تدبیریں سکھائے گا، وزیر سے نہیں بتائے گا لمبے لمبے کہ بھائی تم اب کسی کام کے نہیں رہے، جنگل میں چلے جاؤ. جیسا کہ جاہل لوگ کرتے ہیں اس طرح کا کہ بھائی ہمیں فلاں گناہ کی عادت ہے، اچھا 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، 2000 مرتبہ، کسی 10000 بتا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمت سے زیادہ وظیفہ کر ڈالا، دماغ آؤٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مجذوب ہو گئے. مجذوب مجذوب نہیں ہوتے، پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دماغ آؤٹ ہو گیا. جتنی ملی گرام کی دوا ڈاکٹر نے لکھی تھی، 5 ملی گرام کی، انہوں نے سوچا کہ 100 ملی گرام اکٹھی کیوں نہ کھا لیں، ایک ہی وقت میں جلدی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ہو جاتا ہے، ضرورت یعنی ہمت سے زیادہ ذکر، قوت سے زیادہ ذکر کر لیا، دماغ پہلے مزاج چڑچڑا رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد غصہ زبردست آنے لگتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اور پھر نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. تو ہمت سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی ہمت سے زیادہ کام نہیں لیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کام نہ کرنے کو رکھ دی. سب سے آسان کام ہے دوستی لینے کا، کہ آپ کام نہ کرو، ہماری دوستی لے لو، کام بن جائے گا تمہارا، بس گناہ مت کرو اور تم ہماری دوستی لے لو، حلاوت ایمانی لے لو. میرے دوستو، اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے، چاہے وہ موبائل سے ہو، چاہے کیبل سے ہو، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، چاہے براہ راست عورتوں کو دیکھنا ہو، ایئرپورٹ پہ، دکان پر، مارکیٹوں میں، جب نکلیں ہم تو ہم نیچی نگاہ رکھنے نکلیں، اور یہ جو چیزیں ہیں الا بلا، ان کو ہم اگر شدید ضرورت ہے تجارتی مقصد سے، واقعی یہ تو ہمارا دل جانتا ہے نا، اپنے ساتھ ہم خود انصاف کریں کہ بھائی یہ واقعی ہماری ضرورت ہے، محاسبہ اگر اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو اس کو خیر بات پاؤ. السلام علیکم. بھائی ہم سادہ موبائل رکھیں گے کیونکہ ہم یہ رکھنے سے گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں. سادہ موبائل میں آپ آ کے دیکھیں ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے خود دوست ہیں ڈاکٹر، وہ سادہ موبائل رکھتے ہیں. وہی کہتے ہیں بھائی آپ کیوں نہیں رکھتے، بس وہی میرا گزارا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے. کوئی مریض ہوتا ہے فون آتا ہے میں اس کو دوا بتا دیتا ہوں، اور اسپتال سے کوئی بات آتی ہے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. ایسے ہی بازے انجینئر ہیں، آ کے دیکھیں بڑے انجینئر ہیں، ٹھیکے دار ہیں، ان کے پاس سادہ موبائل 2-3 ہزار روپے والا والا، بھائی آپ یہ رکھیے، واٹس ایپ ہے، یہ ہے وہ. بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے مصیبت میں پھنسنے کی. ہر وقت موبائل لے کے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بچے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ موبائل میں مصروف ہیں. صاحب ارے بیٹا ذرا یہ کام کرنا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے گم ہوئے ہیں. کہاں گم ہوئے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. خالی گناہ نہیں ہے اس میں بلکہ فضولیات بھی بہت ہیں. اگر ایک آدمی گندی چیزیں نہیں دیکھ رہا اس میں تو، لیکن فضولیات اتنی ہیں، دنیا کے اس کونے کی خبریں، اس کے اور یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں اس نے یہ کہا، اس کا یہ کلپ آیا ہے، اس کا یہ کلپ آیا ہے. اس سے عقیدے بھی خراب کر رہے ہیں. ایک مصیبت اور بھی کہ بدبین لوگ اس پہ جھوٹ اور مکر دین کے نام سے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کیا بڑے بڑے بھی عقائد خراب ہو رہے ہیں. عقائد خراب ہونا سب سے بڑی بری چیز ہے، کیوں ہمیشہ کی جہنم میں عقیدہ خراب ہوتا ہے. گناہ سے تو یہ گناہ کیا تو جہنم میں جلے گا، بہت برا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن مسلمان ہے تو جنت میں جائے گا. لیکن عقیدہ خراب ہو گیا میرے دوستو تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو اس چیز کو ہم بڑا سیریس سنجیدگی سے لیں، اور ان چیزوں سے ہم فراغت حاصل کریں. اور اگر شدید ضرورت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے تو بھائی کسی اللہ والے سے تعلق کرو ضرور، جو کسی بھی حالت میں چاہے ہے یا نہیں ہے. اس کے بغیر تو دین حاصل ہوگا نہیں، اللہ سے تعلق خاص ملے گا نہیں اس کے بغیر. تو کسی اللہ والے سے تعلق کرو، وہ آپ کو گناہ سے بچنے کی تدبیریں بتائے گا کہ بھائی تم ایسے کرو ایسے کرو. انشاءاللہ تعالی آپ ہمت کریں گے، گناہ سے بچنے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہے سب سے بڑا وظیفہ جو بتا دیا، تقوی، گناہ سے بچنا. خدا کی قسم تو جو ہمارے ڈاکٹر اقبال نے شعر کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات. تو تم یہ ایک وظیفہ اختیار کر لو کہ گناہ سے بچ جاؤ. خدا کی قسم بڑے بڑے وظیفوں سے یہ بڑا وظیفہ ہے تقوی، گناہ. میرے شیخ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم ایک بھی نفل نہ پڑھو، تم اللہ اللہ کی تسبیح بھی نہ کرو، تم کچھ بھی نہ کرو، صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرو اور ہر گناہ سے بچ جاؤ، گناہ ایک بھی نہ کرو، تم وقت کے سب سے بڑے ولی بن جاؤ. بس باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، میرے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، میرے سب دوستوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ پاک تقویٰ کامل نصیب فرما دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ سے نواز دے، اور اپنی ولایت صدیقیت کی خط انتہا سے نواز دے. اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماری دور فرما دے، شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. جو بے رشتے کے ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتوں سے نواز دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو نیک صالح بنا دے، آپس میں محبت دے دے، جھگڑوں کو ختم کر دے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اور جن کی اولاد بے راہ رو ہے اللہ ان کی اولادوں کو راہ راست پر لگا دے. اے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. جو بے روزگار ہیں یہ روزگار کی تنگی میں ہیں، اے اللہ ان کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ مصیبت میں عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ غم کو خوشی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اے اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، اور ہر بھائی بہن کی تمام مقاصد حسنہ میں اے اللہ اس کو بام و رات فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بھائی، میں آتا ہوں، اب مہینوں میں آیا ہوں، اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کر لیا کرو، یہ وقت کام کا بن جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں بیٹھتا ہے، کل بھی یہ مضمون بیان کیا تھا نا کہ اللہ کی محبت، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ تو میں آپ پیسہ بانٹوں گا، کوئی میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا، یا میں آپ سے مٹھائی مانگوں گا؟ آج بھی یہی تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کھانے پہ بیٹھا لیا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ بیان کے ساتھ کھانے کو منسلک کریں، تو چونکہ پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ اگر کل کو کوئی کہے کہ بھائی ہمارے جگہ پہ بیان کر دیں آتے، تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی پیر صاحب کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، ایک دعوت بھی کرنی پڑے گی، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا سختی سے وہ کر دیا کہ بھائی نہیں، بیان کے ساتھ کھانے کو مشروط نہیں کرو۔ ہاں اگر آپ کو شوق ہے تو آپ الگ سے دعوت دے دو کہ آپ فلاں دن ہمارے گھر آ کے کھانا کھا لیں، دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن بیان کے ساتھ نہیں، لہٰذا ان کو منع بھی کر دیا تھا، ہے نا، کہ بھائی کھانے وانے کا کوئی سلسلہ نہ کریں۔ تو انہوں نے نہیں کیا، الحمدللہ بات مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمارا آپ سے کیا غرض ہے؟ اللہ کی محبت، سوائے اس کی کوئی غرض نہ ہم کوئی سفارش کے قابل ہیں، نہ ہم سفارش کریں گے، نہ آپ ہم سے سفارش لینے آئے، کوئی غرض نہیں سوائے اس کی کہ بھائی ہم کچھ دین کی بات سیکھ لیں، کچھ اللہ کی محبت حاصل کر لیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہوں پکاریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ، عین المتحابین فیہا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر سے آپس میں محبت کرتے تھے، آ جائیں میرے عرش کے سائے میں۔ عرش کے سائے میں، حدیث پاک ہے کہ عرش کے سائے میں ان کی مہمانی ہوگی، جہاں حشر میں، یوم محشر میں، میدان محشر میں لوگ، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، اور سورج کتنے قریب ہوگا کہ کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، 50,000 برس کا دن ہوگا اور دن گزرنے میں نہ آئے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، مصیبت زدہ ہو جائیں گے، کہیں گے کسی طرح یہ عذاب ختم ہو ہمارے اوپر سے۔ اس مشکل وقت میں جو آدمی عرش کے سائے میں اس کی مہمانی ہو رہی ہوگی، سوچو۔ اور سب سے بڑا مزہ کیا آئے گا کہ ہمارے مالک احکم الحاکمین پکاریں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، کہ اللہ پکاریں، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں جمع ہوئے تھے دنیا، آ جائیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا اپنے محبوب پاک ہمیں پکاریں تو۔ تو ایسی صحبتوں کا اہتمام کریں، اور اللہ والوں کی صحبت میں جہاں دل لگتا ہو لیکن سچا اللہ والا ہو۔ آج کل جاری لوگ بہت آ گئے ہیں، عامل لوگ بہت آ گئے ہیں، داڑھی موٹی ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، ٹخنے ڈکے ہیں، اور طرح طرح کے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، لیکن ان میں لوگ پھنس رہے ہیں، یہ یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہوئے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں ان کے چکر میں۔ تو بات لمبی ہو گئی، بس مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل لگے، آپ کو دین کا فائدہ ہوتا ہو، اللہ کی محبت بڑھتی ہو، ان مجالس کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی ایک جگہ آپ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے تو پھر ایک ہی جگہ بنا لو، یہ نہ ہو کہ ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، ایک جگہ بنا لو اور جہاں سے دین کا فائدہ ہو رہا ہو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں ہی آپ اپنی دنیا میں جنت کا مزہ پا رہا ہے، جنت کا مزہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دیکھو ادھر پر کام آج آ گیا نا، حالت ادھر پر